کہ کون ہے جو مجھے اپنی زبان کی حفاظت اور شرمگاہ حفاظت کی ضمانت دے, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بخاری مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے, آپ نے فرمایا ان العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يذل بها الى النار ابعد مما بين المشرق والمغرب. ایک شخص اپنی زبان سے ایک ایسی بات کہتا ہے جس پر وہ کوئی غور نہیں کرتا, اور وہ بات کہہ کر اس کی اہمیت کو فراموش کر دیتا ہے, اور وہ ایک ہی بات اس کو جہنم میں اتنا دور نیچے پھینک دیتی ہے کہ جتنا مشرق اور مغرب دور ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ دور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے ان رجل لا يتكلم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى لا يبقى بينه وبين الجنه الا شبرا, کہ ایک انسان جنت والے کام کرتا ہے حتیٰ کہ اس کی اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے. ثم يتكلم بكلمة تهوي به في نار جهنم 70 خريفا, پھر وہ ایک ہی بات اپنی زبان سے ایسی کہتا ہے کہ وہ ایک ہی بات اس کو جہنم میں 70 سال نیچے پھینک دیتی ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی جامع عبداللہ بن عمر کی روایت لائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر یہ زبان سے باتیں مت کیا کرو زیادہ. فإن کثرة الکلام بغیر ذکر اللہ تعالی قصوة للقلب, اس لیے کہ اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر زیادہ باتیں کرتے رہنا دل کو سخت کر دیتا ہے. وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي, اور اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ دور وہ دل ہے جو قلب قاسی ہے, جو سخت دل ہے, وہ اللہ سے سب سے زیادہ دور. تو ان تمام احادیث سے زبان کے معاملے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. تو میں یہ نصیحت کروں گا اپنے آپ کو اور آپ تمام بھائیوں کو کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں. زبان کی بہت سی آفات ہیں, جن میں سے ایک آفت بہتان ہے, غیبت ہے. بہتان اور غیبت ان دونوں کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دی, چنانچہ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ایک حدیث موجود ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدرون ما الغیبہ, کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم, صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ, تمہارا اپنے بھائی کا ذکر کرنا ایسے اوصاف کے ساتھ یا ایسے خصائل کے ساتھ جنہیں وہ ناپسند سمجھتے ہیں, ایسے امور کے ساتھ جنہیں وہ ناپسند سمجھتے ہیں. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میرے بھائی میں وہ چیز موجود ہو تو پھر بھی غیبت ہوگی؟ فرمایا کہ ان کا نفیح ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته, جو کچھ تم اس کے بارے میں بتا رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہے تو یہی تو غیبت ہے, اور اگر موجود نہیں ہے تو وہ بہتان ہوگا. تو یہ غیبت اور بہتان, یہ دونوں زبان کی آفات میں سے ہیں. جو مہلک ہیں, جو بندے کو برباد کر دیتے ہیں, اس کی عاقبت کو برباد کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو داؤد میں, انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما عرج بي مررت بقوم لهم اصحاب من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم, میں معراج کی رات جہنم میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے نوکدار تھے اور اپنے ناخنوں سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کے گوشت کو نوچ رہے ہیں. فقلت من ہاؤلاء جبریل, میں نے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ ہاؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم, یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں کے درپے ہوتے تھے اور ان کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتے تھے, ان کی عزتوں کو روندنے اور خاک میں ملانے کی کوشش کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کے عذاب کے ساتھ ساتھ اس اضافی عذاب کو برداشت کریں گے اور اپنے چہروں اور اپنے سینوں کے گوشت کو اپنے ان نوکدار تانبے کے ناخنوں سے ہمیشہ نوچتے رہیں گے اور یہ عذاب ان پر قائم رہے گا. یہ کتنا دردناک عذاب ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ زبان کی آفات بڑی خطرناک ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث کو دیکھیں, یہ معاملہ بڑا بھیانک ہمارے سامنے آتا ہے. ایک طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کا ذکر کیا. شریعت یہ کہتی ہے کہ سود کھانا یہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ الى آخر الحدیث, کہ اللہ رب العزت نے سود کھانے والے اور کھلانے والے, سود لکھنے والے اور سودی کاروبار پر گواہی دینے والے سب پر لعنت برسائی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, الربا سبعون باب, سود کے 70 دروازے, ایسرها نکاح الرجل امه علانیۃ, سب سے جو ہلکا دروازہ ہے سود کا, جو سب سے معمولی دروازہ ہے سود کا, وہ ہے جیسے ایک شخص اپنی والدہ سے نکاح کرے. وان اربع الربا استطارۃ المرء فی عرض اخیہ, جبکہ سب سے بڑا سود یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کی عزت کو روندنے کی کوشش کرے اور اس کی عزت کے درپے ہونے کی کوشش کرے, یہ سب سے بڑا سود ہے. یہ سب سے چھوٹے سود کی برائی کیا ہے؟ جیسے ایک شخص اپنی والدہ سے نکاح کرے. تو سود اللہ تم کا فرمان ہے کہ سود کا ایک لقمہ 33 بار کے زنا پر بھاری. یہ سود کی برائی. اور سب سے بڑا سود کیا ہے؟ کوئی شخص اپنی زبان سے اپنے کسی بھائی کی عزت کو خراب کرے, اور خاص طور پہ اگر وہ شخص اللہ کے دین کے داعیوں میں سے ہے اور علماء میں سے ہے, طلاب علم میں سے ہے, تو اس کی عزت کو روندنا تو اور بھی خطرناک ہے. کیونکہ کسی عام شخص کی عزت کو روندنا یہ اس کی ذات سے متعلق ہے, اور ایک عالم یا داعی کی عزت کے درپے ہونا یہ اس کی ذات سے متعلق بھی ہے اور اس کے مشن اور اس کے کار سے متعلق بھی ہے. اسی لیے حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ لحوم العلماء مسمومۃ, اے لوگوں, چونکہ غیبت کرنا اپنے بھائی کا گوشت کھانا ہے, اگر علماء کی غیبت کرو گے تو یاد رکھو علماء کا گوشت بڑا زہریلا ہوتا ہے. ان کے اس قول کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زہر کھا لے تو اس کا اپنا نقصان ہے. علماء کا گوشت زہریلا ہوتا ہے, اگر علماء کی غیبت کرو گے اور ان کی عزت کے درپے ہوگے تو اس سے علماء کو نقصان نہیں پہنچے گا بلکہ تمہیں خود کو نقصان پہنچے گا, گویا تم خود زہر کھا رہے ہو, اور یہ زہر کھانا موت ہے, موت کو دعوت دینا. تو یہ زبان کی آفات میں سے, اس طرح نمیمہ چغلی یہ زبان کی آفات میں سے ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے, فرمایا کہ ان ہمارے یعذبان, ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہے ہیں. تو ما یعذبان فی کبیر, اور ان کے عذاب کا سبب کوئی بڑا گناہ نہیں, یہ گناہ تو کبیرہ ہے لیکن بچنا کوئی بڑا کام نہیں تھا, مشکل کام نہیں تھا. اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ, ان میں سے ایک چغلی کرتا تھا. واما الاخر فکان لا یستنجی من البول, دوسرا شخص استنجے میں احتیاط نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث صحیح بخاری میں, لا یدخل جنت النمام, چغل خور انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. صرف صالحین, چغلی کرنے والے انسان کو پچھو قرار دیتے تھے, وہ عقرب ہے جو اپنا ڈنگ لوگوں کو مارتا ہے اور لوگوں کو ایزا دیتا ہے, وہ معاشرے میں بچھو کا کردار ادا کرتا ہے. تو نمیمہ یعنی چغلے, یہ بھی زبان کی آفات میں سے. اسی طرح کذب اور جھوٹ, یہ بھی زبان کی آفات میں سے, اور یہ بھی بندے کے لیے مہلک ہے. اللہ پاک کا فرمان ہے, لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت برستی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, صحیح بخاری کی حدیث, المؤمن لا یکذب, مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. اگر وہ مومن ہے اور قوی الایمان ہے, صحیح الایمان ہے, وہ جھوٹ نہیں بولے گا, اور اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے اپنے ایمان کی طرف رجوع کرنا چاہیے, اس کے ایمان کی سلامتی خطرے میں ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں, ایاکم بالکذب فان الکذب یہدی الی الفجور فان الفجور یہدی الی النار, جھوٹ سے بچو اس لیے کہ جھوٹ فسق و فجور کا راستہ دکھاتا ہے, اور فسق و فجور جہنم کی طرف انسان کو لے جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ولا یزاد رجل یکذب حتى یکتب عند اللہ کذابا, اور یہ شخص جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بولتا رہتا ہے, بولتا رہتا ہے, حتیٰ کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے کہ اس بندے کو کذاب لکھ دو, یہ کذاب ہے. چنانچہ اس کا کذاب ہونا, جھوٹا ہونا, یہ پھیل جاتا ہے, دنیا بھر میں مشہور ہو جاتا ہے, فرشتوں کے نزدیک معروف ہو جاتا ہے کہ یہ کذاب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل حدیث صحیح بخاری میں, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب مذکور ہے کہ آپ سو رہے تھے کہ دو فرشتے آپ کے پاس آئے اور آپ کو خواب میں اٹھا کر لے گئے, اور جہنم کے مختلف منظر دکھائے. ان میں سے ایک منظر رسول اللہ نے اس طرح بیان فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا, مضطجعا علی ظہرہ, جو اپنی پشت کے بل لیٹا ہوا ہے, اور اس کے سر پہ ایک شخص کھڑا ہے, اور جو شخص اس کے سر پہ کھڑا ہے, یدہ کلوب من حدید, اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک نوکدار کنڈا ہے, انتہائی خطرناک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے وہاں ٹھہرا لیا اور کہا کہ یہ منظر دیکھو. وہ منظر یہ تھا کہ وہ شخص جس کے ہاتھ میں لوہے کا کنڈا ہے, وہ اسے اس کے منہ میں داخل کرتا ہے اور اس کے منہ کو پھاڑتا ہوا اس کی گدی تک لے جاتا ہے, پھر وہاں سے نکال کر اس کی دائیں ناک میں داخل کرتا ہے اور پھاڑتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے, پھر وہاں سے نکال کر اسے اس کی دائیں آنکھ میں داخل کرتا ہے اور پھاڑتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے, پھر اس طرف سے فارغ ہو کر بائیں طرف آتا ہے, بائیں جب اور بائیں ناک کو پھاڑتا ہے اور بائیں آنکھ کو پھاڑتا ہے, اور وہ شخص چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, جب اس عمل سے فارغ ہوتا ہے تو اس کی یہ تینوں چیزیں پھر اپنی اصلی حالت میں آ جاتی ہیں, اور پھر وہ دوبارہ اس کے ساتھ وہی سلوک شروع کر دیتا ہے جو جمیل امین فرماتے ہیں کہ یہ سلوک اس کے ساتھ اس وقت تک قائم رہے گا جب تک قیامت قائم نہیں ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ, میں نے پوچھا کہ ماں سمبو اس کا گناہ کیا ہے, اس نے کس غلطی کا ارتکاب کیا جس کی بنا پر اسے اس بھیانک عذاب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو جبریل امین نے جواب دیا کہ یہ شخص کان یغدو من بیتہ یکذب الکذبۃ تبلغ الآفاق, یہ شخص صبح کو اپنے گھر سے نکلتا اور بولنا شروع ہوتا, کبھی کسی کے پاس, کبھی کسی کے پاس, کبھی کسی کے آفس میں, کبھی کسی کی دکان پر جھوٹ بولنا شروع ہوتا, اور اس کی یہ کوشش ہوتی کہ تبلغ الآفاق, اس کا یہ جھوٹ دنیا کے کونے کونے میں پھیل جائے, یہ کوشش کرتا کہ یہ جھوٹ پھیل جائے اور یہ جھوٹ عام ہو جائے, اس کی تشہیر کرتا. چنانچہ اللہ رب العزت نے اسے اس عذاب میں پکڑ دیا اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی اس کا یہ عذاب قائم رہے گا. تو اس شخص کا کردار کیا تھا, وہ جھوٹ بولتا, جھوٹی خبریں بیان کرتا اپنے بھائیوں کے بارے میں, اپنے دوستوں کے بارے میں, اپنے ساتھیوں کے بارے میں, اور جو ایک مسلمان کے ساتھ اصل کردار ہونا چاہیے اس کردار کو یہ سمجھتا نہیں تھا. اللہ کے پیغمبر سے پوچھا گیا وہ کردار کیا ہے, پوچھا گیا کہ سب سے افضل اسلام کیا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون باللسانه بیده, سب سے افضل کردار, سب سے افضل مسلمان وہ شخص ہے, اس شخص کا اسلام سب سے افضل ہے جس شخص کی زبان اور اس کے ہاتھ کی تکلیف سے تمام مسلمان محفوظ رہے. وہ کردار کیا ہے, مسلمان آپس میں ایک دیوار کی مانند ہے, یشد بعضہ بعضا, کہ دیوار کی ایک اینٹ دوسری کو مضبوط کرتی. وہ کردار کیا ہے, وہ کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی مانند, جسد واحد, ایک جسم کی مانند ہے, ان اشتکا من عضو تداعى سائر جسد بالسهر والحمى, اگر انسان کے جسم کے کسی عضو کو تکلیف ہو, مثلا دانت میں تکلیف ہو یا آنکھ میں تکلیف ہو, تو اس کا پورا بدن رات بھر تکلیف اور بخار سے پریشان رہتا ہے اور اس کی تکلیف رات بھر قائم رہتی ہے, ایک عضو کی تکلیف سے تمام اعضاء کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن یہ شخص معاشرے میں اپنے بھائیوں کے تعلق سے جھوٹ بولتا, کہ جھوٹی خبریں نشر کرتا اور کوشش کرتا کہ ان کی یہ بات دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائیں, لوگ سنیں اور اس کی تذہیر اور اس کی اہانت ہو اور اس کی تذلیل ہو. فرمایا کہ اس عذاب قائم رہے گا اور یہ نوکدار کنڈا قیامت تک اس کے چہرے کو چیرتا اور پھاڑتا رہے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے ایک انسان کے جھوٹا ہونے کی علامت بیان فرمائی. فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع, انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کرتے, کہیں سے کوئی بات سنی اور تثبت اور تحقیق کے بغیر اس کو آگے بیان کر دی, ہر سنی سنائی بات کو بیان کرتا جائے. فرمایا کہ اس شخص کو جھوٹا ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دے, وہ جھوٹا ہے, وہ کذاب ہے. یہ زبان کی بہت بڑی آفت ہے کہ بندے کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے, اور یہ جھوٹ فسق و فجور اور فسق و فجور جہنم کی طرف انسان کو لے جاتا ہے. زبان کی آفات میں اسی کذب کے تعلق سے ایک آفت تشہیر. تشہیر کا معنی اپنے کسی بھائی کو اس کے کسی عیب کے ذریعے مشہور کرنا, خواب و عیب اس میں ہو یا نہ ہو, اگر ہو تو بھی اس کو مشہور کرنا حرام ہے کیونکہ وہ غیبت ہوگی, اور اگر نہ ہو تو بھی حرام ہے کیونکہ وہ بہتان ہوگی. چنانچہ اسی تشہیر کے تعلق سے تفسیق, تبدیع یا تکفیر, یہ تین جو روج ہیں اور آج ہر معاشرے میں تقریباً عام ہے. وہ اسی تشہیر کے تعلق سے تفسیق کا معنی کسی کو فاسق اور فاجر کہنا, تبدیل کا معنی کسی کو بدعتی کہنا, تکفیر کا معنی کسی کو کافر کہنا. تشہیر بدترین گناہ ہے, اور مصلحت شرعیہ کے بغیر یہ عمل کبائر میں شمار ہوتا ہے, اور اس کا مہلک اگر بندہ اس پر غور کر لے تو اپنی زبان کو ہمیشہ کے لیے بند کر لے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تین حدیثیں, ان کے متن پر آپ غور کیجیے. ایک حدیث متفق علیہ, اذا قاتل اخیہ یا کافر فقد باء بها احدہما, اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو کافر کہہ دے تو دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہے, یا وہ جس کو کہا گیا, اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر کہنے والا حتمن کافر. دوسری حدیث, من دعا رجلا بالکفر او قال عدو اللہ ولیس کذلک الا حار علی, جو کسی شخص کو کافر کہہ کر بلائے یا اس کو اللہ کا دشمن کہے اور وہ ایسا نہ ہو تو کفر یا اللہ کا دشمن ہونا اس پر لوٹ آئے گا. تیسری حدیث, لا یرمی رجل رجلا بالفسق اب الكفر الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذلک, کوئی بھائی کو فسق یا کفر کی تہمت لگا دے, اس کو فاسق یا کافر کہہ دے, تو اگر وہ نہیں ہے تو پھر فسق یا کفر اس کہنے والے اٹھائے گا. تو یہ بڑی خطرناک چیز. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا, سابقہ امتوں میں سے کسی امت کے دو بھائیوں کا, ایک انتہائی نیک تھا اور ایک انتہائی برا تھا. نیک بھائی ہر نیک کام کرتا اور برا بھائی ہر برا کام کرتا. نیک بھائی اس کو سمجھاتا رہتا لیکن برا بھائی باز نہ آتا, اس کو نیکی کی توفیق نہ ملتی. ایک دن وہ نیک بھائی گھر میں داخل ہوا تو اپنے اس بدکار بھائی کو دیکھا, وہ کسی گناہ میں مصروف ہے, غصے میں آ کر کہتا ہے کہ واللہ لا یغفر اللہ لک, اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. اللہ رب العزت کو یہ بات ناپسند آئی, اللہ تعالی نے اسی وقت اپنے پیغمبر کی طرف وحی کی کہ من الذی یتعلی علی انی لا اغفر لفلان انی قد غفرت له وادخلته النار, یہ کون ہے جو ہم پر قسمیں کھاتا ہے کہ ہم فلاں شخص کو معاف نہیں کریں گے, اسے بتا دو کہ ہم نے اسے معاف کر دیا اور تمہیں جہنم میں ڈال دیا. ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ کلمۃ واحدۃ اوبقت دنیاہ وآخرتہ, ایک ہی کلمے نے, زبان کے ایک ہی بول نے اس کی دنیا اور آخرت سب کو برباد کر کے رکھ دی. تو یہ تشہیر کا عمل, اپنے بھائیوں کی برائیاں بیان کرنا اور ان کے اس عمل کو مشہور کرنے کی کوشش کرنا, اس تعلق سے اللہ سے ڈریے اور اللہ کا خوف کیجیے, اور بجائے اس کے کہ ان محمل اور ناپسندیدہ اور مضموم امور میں اپنے وقت کو ضائع کریں, اپنے وقت کو علم نافع اور عمل صالح کی طلب میں صرف کیجیے. اور اس وقت کو سامنے رکھی جب اللہ رب العزت اپنے سامنے کھڑا کر لے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, بندہ اپنی زبان سے جو بات کہتا ہے اس کے پاس اس بات کو نوٹ کرنے والے فرشتے موجود ہیں, کرام کاتبین, ہر ہر بات کو نوٹ کر لے. اور اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک کلمے کو سن چکا, قیامت کے دن اس ایک ایک لفظ کا اللہ پوچھے گا اور حساب لے گا. یہ تشہیر کا عمل, یہ تفسیق, تبدیل یا تکفیر کا عمل, اس کی جو بھی اغراض سیئہ ہیں, کچھ بھی ہو, یہ بڑا خطرناک عمل ہے. اس کے شرعی ضوابط کتاب و سنت اور سلف صالحین کے اقوال نے رہنمائی کی ہے ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ ایک مستقل درس اسی موضوع پر ہو کہ وہ شرعی ضوابط کیا ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. میں اپنے بھائیوں کو, نوجوان ساتھیوں کو, طلاب علم کو یہ عرض کروں گا کہ علم اور دین میں جدال اور مراء مضموم چیز ہے. جھگڑنا اور بحث کرنا اور آپس میں الجھنا یہ شرعی مقاصد میں مخل, بلکہ دعوت دین کی خاطر اور مسلم معاشرے کی جمعیت کو برقرار رکھنے کی خاطر اپنی زبانوں کو بند کر لینا تاکہ انتشار نہ پھیلے, اختلاف کو ہوا نہ ملے, جو کہ انتہائی مذموم عمل ہے, یہ بڑا ممدوح کام ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, مسند احمد میں حدیث ہے, انی زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء ولو کان محقا, میں جنت کے وسط میں ایک عالی شان محل کی بشارت دیتا ہوں اور ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جو خصومت اور جدال چھوڑ دے, چاہے وہ اپنے آپ وقت پر سمجھے, لیکن محض اس لیے کہ معاشرے میں بشارت پھیلے, اپنے آپ کو دبا لے. فرمایا کہ میں اس کے وسط میں ایک عالی شان محل کی ضمانت دیتا ہوں. امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, المراء والجدال فی العلم یذهب بنور العلم, کہ علم میں جگڑنا اور خصومت کی راہ اختیار کرنا علم کے نور کو ختم کر دیتا ہے. ایک اور مقام پر فرماتے ہیں, المراء فی العلم یقسی القلب ویورث الدغن, علم میں جھگڑنا دل کو سخت کرتا ہے اور دل کینہ پیدا کر دیتا ہے. جبکہ بعض علماء سلف کا قول ابو نعیم الاصفہانی نے ذکر کیا, اذا اراد اللہ بعبد خیرا فتح له باب العمل واغلق عنه باب الجدل واذا اراد اللہ بعبد شرا اغلق عنه باب العمل فتح له باب الجدل. اللہ رب العزت جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے تو اللہ اس کے لیے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے اور جدل اور خصومت اور جھگڑے کا دروازہ بند کر دیتا ہے. اور اللہ رب العزت اگر کسی بندے کے ساتھ برائی اور شر کا فیصلہ فرما لے تو رب العزت اس سے عمل کا دروازہ بند کر دیتا ہے اور جدل اور مرادرہ بازی, جھگڑا اور خصومت اور مراء کا دروازہ کھول دیتا ہے. چنانچہ اس کے اوقات پھر اسی انہی امور میں صرف ہوتے ہیں اور وہ عمل سے غافل ہو جاتا ہے. حسن بصری نے کچھ لوگوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ ہاؤلاء قوم من ذو العباد, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت سے اکتا چکے ہیں, یہ لوگ اللہ کی عبادت سے اکتا چکے ہیں, اسی لیے یہ جھگڑ ہے. فرمایا کہ قل ورعهم فتکلم, ان کا ورع اور خوف کم ہو گیا ہے اس لیے جھگڑ رہے ہیں اور بحث تمحیث میں الجھ رہے ہیں. تو سلف صالحین نے بھی اس چیز کو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھا, بلکہ علم کے نور کو باقی رکھیے اور خیر خواہی کا معاملہ کیجیے. الدین النصیحہ, دین خیر خواہی کا نام ہے. پوچھا گیا کس کے لیے, فرمایا کہ للہ و رسول ہی بولے کتاب ہی بولے عامت المسلمین بخاصت, دین خیر خواہی. پوچھا کس کے لیے, فرمایا کہ اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے, اللہ کی کتاب کے لیے, عام مسلمانوں کے لیے, مسلمانوں کے حکام کے لیے, سب کے ساتھ خیر خواہی کا برتاؤ کرنا یہ مطلوب ہے دین. میں چاہوں گا کہ اس موضوع پر کچھ دلائل سے بات کی جائے, جو کہ انشاءاللہ ایک مستقل درس کا تقاضا کرتی ہے. سر دست میں سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کا ایک کلمہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, جس میں اس موضوع کے تعلق سے انہوں نے بڑا نفیس کلام فرمایا. چنانچہ آپ کا کلام طویل ہے لیکن میں کچھ حصے اس کے پیش کرتا ہوں. اس توحید کے بعد جس میں آپ نے شریعت کے مقاصد بیان کیے, اخلاص اور عدل و انصاف کو قائم رکھنے کا درس دیا, پھر فرمایا کہ قد شاع فی هذا العصر ان كثيرا من المنتسبين الى العلم والدعوه الى الخير يقعون في اعراض كثير من اخوانهم الدعاة المشهورين. اس زمانے میں بہت سے علم کی طرف نسبت ظاہر کرنے والے لوگ, نوجوان جن کا علم کے ساتھ کچھ تعلق ہے, اور بعض اوقات کیسٹوں میں ریکارڈ کر کے اس کو ان کو تقسیم کرتے ہیں, اور بعض اوقات تو مساجد اور مقاصد وغیرہ میں اور حالوں میں برسر عام دروس کا اہتمام کر کے اور یہ کام کرتے ہیں. شیخ صاحب نے فرمایا کہ یہ کام انتہائی خطرناک ہے, اللہ اس کے رسول کی شریعت کے مخالف ہے بہت سے وجوہات کے پیش نظر. میں ان کی عربی عبارت نہیں پڑھ رہا, صرف ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں. ایک وجہ یہ ہے کہ ایسا کرنا مسلمانوں کے حقوق پر تعدی اور زیادتی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے مسلمانوں کی وحدت پارا پارا ہوتی ہے اور ان کی صف تتر بتر ہو جاتی ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ اس میں اس فعل میں مدد ہے ان لوگوں کے لیے جن کے مقاصد دین کے خلاف ہیں, جیسے المانی بے دین لوگ اور مغرب زدہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ اسلامی دعوت کو بدنام کریں اور دعات کو بدنام کریں. وہ حقیقت میں اس اپنی اس عمل کے ذریعے دانستہ یا نادانستہ ان مغرب زدہ اور المانی اور بے دین قسم کے لوگوں کے اعلی کار بن جاتے ہیں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس میں لوگوں کے دلوں کو خراب کیا جاتا ہے اور متنفر کیا جاتا ہے ان اشاعات کے ذریعے اور ان امور کے ذریعے جن کو لوگوں میں پھیلایا جاتا ہے. اور پانچویں بات یہ ہے کہ اکثر اوقات ایسا کلام ہوتا ہے, ایسی بات ہوتی ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی, بلکہ تمام کا تمام سوئے ظن اور بدگمانی پر مبنی ہوتا ہے. وہ بدگمانی بڑا خطرناک گناہ ہے. تو ان تمام وجوہات نظر ایسا کردار انتہائی خطرناک ہے. آخر میں شاہ فرماتے ہیں کہ انصح بالاخوہ, کہ وہ چیز جس کی میں اپنے بھائیوں کو نصیحت کروں گا, طلاب علم کو نصیحت کروں گا, نوجوانوں کو نصیحت کروں گا جو لوگوں کی عزتوں میں واقع ہوتے ہیں, اور بالخصوص دعات العلماء اور طلبۃ العلم کی عزتوں کو روندنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو نصیحت کروں گا ان یتوبوا الی اللہ, کہ وہ اللہ کے دربار میں توبہ کریں. جو کچھ لکھ چکے یا جو کچھ اپنے زبانوں سے بول چکے یا کیسٹوں میں بھر کے جو کچھ تقسیم کر چکے, ان تمام چیزوں کے تعلق سے اپنی زبان اب اللہ کے سامنے توبہ کریں. اور جو لوگوں کے دلوں کو فاسد کر چکے اور ان کے دلوں کو علماء سے بغض اور کینے سے بھر چکے, اس سے وہ توبہ کریں. اور مزید فرماتے ہیں کہ جو حق کے دائی ہیں اور طلبۃ العلم ہیں, ان کے لیے مشروع امر یہ ہے کہ جب ان پر کسی دائی کے بارے میں کوئی معاملہ مشکل ہو جائے جو ان کے فہم سے بالا تر ہو, یا ان کے تعلق سے کوئی چیز ان تک پہنچے, تو بجائے اس کے کہ وہ خود جلد بازی سے کوئی حکم لگانے کی کوشش کریں, وہ علماء راسخین کے علم سے رجوع کریں اور شریعت کی حدود کو سامنے رکھتے ہوئے اس مسئلے کا حق ادا کریں. ورنہ اللہ رب العزت کی وعید جو اللہ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں موجود ہے, اس کا سامنا کرنا پڑے گا جو انتہائی بدترین قسم کے عذاب کی حامل. تو ایسے لوگ اللہ سے ڈریں جو معاشرے میں اس قسم کے کردار کے حامل, اور جن کی عزت کے لوگ درپے ہونے کی کوشش کرتے ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ صبر کریں اور اپنے دعوت کا کام جاری رکھیں اللہ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, کہ جب ان کو جاہل مخاطب ہوتے ہیں یا ان کے درپے ہوتے ہیں تو وہ سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بارے میں بات نہیں کر رہے, پتہ نہیں کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. وہ صبر کریں اور اپنے مشن سے باز نہ آئیں جو دعوت حق کا مشن ہے, اور عقیدے اور عمل اور کتاب و سنت کی دعوت کو پھیلانے کا مشن ہے, اس سے باز نہ آئیں, بلکہ اس بات کو سوچ کر صبر کریں کہ یہ معاملہ انبیاء کے ساتھ بھی پیش آیا, مرسلین کے ساتھ بھی پیش آیا, جن کو طرح طرح کے اتہامات سے نوازا گیا مگر انہوں نے صبر کیا. میری ذات تو انبیاء کی ذات کے معاملے میں انتہائی کم ہے, انتہائی احقر ہے, مجھے بھی صبر کرنا چاہیے, اور یہ نبیوں کا راستہ. اور وہ لوگ جو ایسی غیبتیں سنتے ہیں, ایسی وشایات سنتے ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ اس تعلق سے اللہ کے پیغمبر کی حدیث یا اللہ کی کتاب پر عمل کریں. حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من ذب عن اخیر مسلم ذب اللہ عنہ نار جہنم یوم القیامہ. جو شخص اپنے کسی بھائی کی عزت کا دفاع کرے گا, اس کے سامنے کسی نے غیبت کی یا کسی بھائی پر بہتان لگایا اور اس کا دفاع کرے اور اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت اس کے چہرے سے قیامت کے دن جہنم کی آگ کو دفع کر دے گا. اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو وہ قرآن کے سوان پر عمل کرے کہ بھائی غور عید الدین یخودون فی آیاتنا فاعرض عنہم حتی یخودوا فی حدیث غیرہ, کہ جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں واقع ہوتے ہیں اور ہماری آیات میں کلام کرتے ہیں اور ہماری آیات کا تمسخر اڑاتے ہیں, تو ان سے اعراض کرو حتیٰ کہ وہ اپنے اس تمسخر کو چھوڑ کر, اس خوف کو چھوڑ کر کسی اور امر میں منہمک ہو جائیں, تب تک ان کو چھوڑ دو اور ان سے اعراض کرو. تو یا تو اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرو, اور یا ایسے لوگوں سے اعراض کرو, کیونکہ ان کی بات کو سننا ان کے مشن کی تقویت کا باعث بنے گا. تو میں اسی پر فی الحال اکتفا کروں گا, اور انشاءاللہ آئندہ کسی پروگرام میں یہ جو امور ہیں تشہیر کے تعلق سے, تبدیل تفسیر یا تکفیر کے تعلق سے, اس کے بارے میں امر محمود کیا ہے, امر مضمون کیا ہے, ضوابط شرعیہ کیا ہے, سلف صالحین کا کلام کیا ہے, کتاب و سنت کی رہنمائی کیا ہے, ان امور کی انشاءاللہ بات ہوگی. اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے, تمام امور میں کتاب و سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے, ہماری نیتوں کو اخلاص اور ہمارے اعمال کو ریا سے بچا کر ہم کو اللہ اور اپنے پیغمبر کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر لكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت نے بڑے بڑے علماء عطا فرمائے ہیں, اور ایک وقت ایسا تھا کہ تمام عرب علماء کا مرجع بھی ہندوستان کے علماء تھے. شیخ نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد شیخ احمد اللہ, ان کے پاس باقاعدہ عرب علماء آ کر پڑھا کرتے تھے. شیخ عبدالرحمن مبارک پوری باقاعدہ عرب علماء ان سے آ کر پڑھا کرتے تھے. اور اس وقت بھی ہندوستان پاکستان میں بڑے جید علماء کرام ہیں جو مدارس میں شیخ الحدیث ہیں اور پڑھا رہے ہیں احادیث اور علوم احادیث اور تفسیر اور عربی کے قواعد اور کتابیں لکھ رہے ہیں, کتابوں کی تعلیف کر رہے ہیں. اس وقت بھی علماء کرام موجود ہیں اور عرب علماء ان کا تذکیہ کرتے ہیں. بعض ایک قریبی وقت قبل فوت ہوئے اور بعض اب بھی موجود ہیں, جیسے شیخ بدیع الدین رحمہ اللہ جو تقریباً 6 سال قبل انتقال فرما گئے, ان کا تذکیہ علماء نے کیا. شیخ ابن باز, شیخ البانی, شیخ البانی نے اہل امریکہ کو اسے کہا, اور شیخ محمود مراد اس کے شاہد ہیں, انہوں نے کہا کہ استفید من علم ابی محمد, کہ تم شیخ بدیع کو بلاؤ اور ان کے علم سے استفادہ کرو. شیخ ابن باز سے میں نے خود کئی دفعہ جب ان کو شاہ صاحب کا سلام پہنچایا تو شیخ نے ان کا تذکیہ فرمایا اور ان کی تعریف کی اور جواباً ان کو سلام بھجوایا اور کہا کہ جو مشن آپ دعوت دین کا اور علماء کو تیار کرنے کا جاری رکھے ہوئے ہیں اسے جاری رکھیں, اور ان کے لیے استقامت کی دعا کیا کرتے تھے. بلکہ شاہ صاحب کی ایک کتاب توحید خالص, جب اس کا ذکر شیخ ابن باز سے ہوا تو شیخ ابن باز نے فرمایا کہ کاش اس کتاب کا عربی میں ترجمہ ہو تاکہ ہم بھی اس کتاب سے استفادہ کریں. شیخ فارح بن حمید شیخ بدیع کے سامنے کلام نہیں فرماتے تھے, بلکہ ایک دفعہ اسٹیج پر شیخ فارح بن حمید درس دے رہے تھے اور شیخ بدیع آ گئے تو آپ نے درس چھوڑ کر شیخ بدیع کا استقبال کیا اور ان کی پیشانی کو بوسا دیا. تو علماء عرب شیخ کو جانتے ہیں. شیخ ربیع کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے شیخ بدیع کا ذکر کیا. شیخ نے عثیمین کے پاس میں گیا اور شیخ بدیع کا ذکر کیا. تو ان تمام مشائخ نے شیخ کی بڑی تعریف کی اور ان کے علم کا اعتراف کیا اور ان کے عمل اور تقویٰ کا اعتراف کیا اور جو ان کی محتسمہ شان ہے اس کا اعتراف کیا. شیخ ثناء العمر فری جو شیخ الاسلام کے لقب سے معروف ہیں, انہوں نے ایک دفعہ شیخ بدیع رحمہ اللہ کی صدارت میں ایک کانفرنس خطاب کی اور کہا کہ میرے لیے فخر ہے کہ اس کانفرنس کی صدارت کو شخصیت کر رہی ہے جو شخصیت فن رجال کا امام ہے. تو الحمدللہ پاکستان میں علماء موجود تھے, اب بھی موجود ہیں. عہد قریب میں شیخ محب اللہ جو شیخ بدیع کے بڑے بھائی تھے, شیخ سلطان محمود جو ایک عرصہ تقریباً 50 سال ایک مدرسے میں ایک مقام پر بیٹھ کر صحیح بخاری پر حاضر ہے اور لا تعداد علماء تیار کیے جو شرقاً غرباً پھیل کر دین کی خدمت کر رہے ہیں. اس وقت بھی علماء موجود ہیں, شیخ عبد المنان نورپوری گوجرانوالہ میں, شیخ ارشاد الحق اثری اور شیخ مستار حماد, شیخ محمد شریف, شیخ مسعود عالم, شیخ عبدالعزیز علوی اور شیخ قدرت اللہ فوق, یہ سب کے سب مدارس کے شیخ الحدیث جن سے ایک علماء کی ٹیم استفادہ کر رہی ہے. تو در حقیقت علماء موجود ہیں پاکستان میں بھی ہندوستان میں بھی. تو جو شخص ایسی بات کہتا ہے اسے در حقیقت علم نہیں. تو علماء عرب ان مشائخ کا ذکر کرتے ہیں, ان مشائخ کا جو ہے وہ اعتراف کرتے ہیں ان کے علمی مقام کا. سعودی عرب میں ایک بہت بڑے شیخ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے فرمایا کہ شیخ محمد شریف اور شیخ مسعود عالم یہ فیصل آباد کا نور ہے, اور شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ انہوں نے شیخ نورپوری عبد المنان نورپوری کی تعریف کی, ان کا تذکیہ فرمایا اور ان کی تعریف میں اچھے الفاظ کہے کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں. تو اس طرح مشائخ الحمد للہ یہاں موجود ہیں, اور وقت کی قلت ان تمام مشائخ کے ذکر کی اجازت نہیں دیتی, اسی پر اکتفا کریں. اور اگر کسی شخص کو شبہ ہے تو ان ممالک کا دورہ کریں. کتابیں موجود تاریخ اہل حدیث کے نام سے, ان میں علماء کا ذکر ہے, ان کا مطالعہ کریں تاکہ اس پر واضح ہو سکے کہ الحمد للہ یہ سرزمین علماء کے وجود سے مالا مال ہے. بالکل صحیح نہیں ہے, بلکہ جو لوگ اس شرط کا ذکر کرتے ہیں در حقیقت وہ غلوب کا شکار ہوئے ہیں, اور یہ شرط خود اس لجنہ نے ذکر نہیں کی اور نہ ہی اس شرط کو ہم نے کہیں سنا علماء سے جو معتبر علماء ہیں. تو یہ بھی ایک کلام ایسا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں اور جس کی کوئی دلیل نہیں, ورنہ اس کو دلیل سے ثابت کریں. ایسا کیوں؟ کیونکہ ہم دلیل پر اعتبار کرتے ہیں اور ہمارا تکیہ دلیل پر ہے. چنانچہ اگر کوئی ایسی بات کہتا ہے تو اس کو دلیل سے ثابت کرے کہ اس کی کیا دلیل ہے, اس کو دلیل سے ثابت کرے. دلیل کے بغیر ہر کلام باطل ہے اور ناقابل قبول. ایک مستقل درس میں بیان ہو, اگر آئندہ پروگرام رکھیں تو اس میں, یعنی چونکہ ایک تفصیلی موضوع ہے, یعنی حجر کے قواعد اور ضوابط اور یہ کہاں محمود اور کہاں مذموم ہے, کہاں قابل تعریف اور کہاں قابل مذمت ہے. لیکن یعنی حافظ قیم رحم اللہ کے ایک قول کے مطابق کہ جب اصل واحد ہو اور غایت اور غرض ایک ہو اور راستہ بھی ایک ہو تو پھر اختلاف تو ہو سکتا ہے, لیکن وہاں حجر کا امکان نہیں. اختلاف رائے تو ممکن ہے لیکن اس طرح کی وہ تباین اور تحزب پر جا کر منتج ہو یہ بات غلط ہے. یہ حجر قواعد ہیں, انشاءاللہ ہم اس کو آگے بیان کریں گے اور آئندہ درس میں اس پورے پروگرام کو سامنے رکھیں گے تو پھر یہ بات واضح ہوگی کہ حجر کا استعمال کہاں ہونا چاہیے اور اس کا استعمال لوگ غلوب کو اختیار کرتے ہوئے کہاں استعمال کر رہے ہیں اور کہاں وہ غلطی کھاتے اور کہاں وہ ٹھوکر کھاتے ہیں. تو محض بعض آراء اور مواقف کا اختلاف کہ کسی ایک مسئلے میں کسی کی غلطی پر کسی کو اطلاع ہوئی اور وہ حجر کا فیصلہ کر لے, یہ تمام باتیں جہل پر مبنی ہیں. حقیقت یہ کہ حجر شرعی اصطلاح ہے اور شریعت سے یہ ثابت ہے, لیکن اس کے مواقع کیا ہیں اور حجر کس سے ہونا چاہیے اور شرعی ضوابط کیا ہیں ان کو پہچاننا ضروری ہے. اس کے بغیر لوگ بہت ٹھوکر کھاتے ہیں اور وہ الولا والبراء کے عقیدے میں جو ہے وہ ذہول اور غفلت کا ارتکاب کر جاتے ہیں جو ان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. تو انشاءاللہ ہم یہ الولا والبراء کے تعلق سے اور حجر کے تعلق سے اور تکفیر اور تبدیل کے تعلق سے جو شرعی ضوابط ہیں اس کو ایک درس میں بیان کریں گے. اگر آپ آئندہ رکھیں پروگرام تو اس موضوع پر بات ہوگی انشاءاللہ تعالی. اگر سلفیوں میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کا حل بہت آسان اور بہت جلدی ہو جاتا ہے, کیونکہ وہاں یہ ضروری ہے کہ نقطہ اختلاف کو متعین کی جائے کہ اختلاف کا نقطہ کیا ہے. جب اس کا تعین ہو جائے تو فردو اللہ والرسول اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پیش کر دو اور لوٹا دو. اللہ اور اس کے رسول جو فیصلہ فرما دیں اسے قبول کر لو. تو اختلاف کے ختم ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی. تو اس میں بہتر یہ ہے کہ علماء کرام موجود ہیں الحمدللہ, اس امت میں بڑے بڑے علماء موجود رہے اور اب بھی ہیں. تو جہاں کوئی ایسا اشکال ہو وہاں کتاب و سنت کی واضح اور ظاہر رائے اگر موجود ہے آپ کے سامنے تو اس کو آپ اختیار کریں, اور اگر کوئی اشکال ہوتا ہے نصوص کے فہم میں تو علماء کی طرف پکڑ ان کی ان سے رجوع کیا جائے اور ان سے رجوع کر کے اس مسئلے کو حل کیا جائے کتاب و سنت کی روشنی. ان رائے کی تقلید نہ کی جائے کہ آپ کی کیا رائے, بلکہ جو کتاب و سنت کا فہم اور سلف صالحین کے حوالے سے جو وہ پیش کریں اسے قبول کی. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے اختلافات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دیں, اور اگر پھر بھی اشکال باقی رہے تو علماء راسخین موجود ہیں ان کی طرف رجوع کیا جائے, اور پھر جس دلیل پر دل مطمئن ہو جائے اسے اختیار کر دیا. لیکن اگر کوئی شخص اس تعلق سے ایک خاص حلقے سے منسلک رہے کہ میں تو فلاں ہی کی رائے لوں گا, میں تو فلاں طبقے کی بات مانوں گا, فلاں جماعت کی بات مانوں گا, فلاں شخصیت کی بات مانوں گا, تو یہ جمود ہے اور یہ غلو ہے, اور ممکن ہے یہ بات تقلید کی حدود تک پہنچ جائے. کیونکہ تقلید صرف منطوق میں نہیں ہوتی بلکہ مفہوم میں بھی ہوتی. بعض اوقات ایک شخص کتاب و سنت کی بات کرتا ہے لیکن مفہوم اپنی مرضی کا بیان کرتا ہے, وہ اس مفہوم میں اس کی تقلید کرتا ہے. تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ کتاب و سنت کی بات مان رہے. یہ کسی حلقے یا طبقے کو, یہ کسی جماعت کو, یہ کسی جماعت کے کسی عالم کو قرار دے دے کہ بس میں تو اسی کے ساتھ منسلک رہوں گا, تو یہ خطرناک جمود ہے اور تقلید ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے, بلکہ وہ دلائل کو دیکھے, موازنہ کرے, اور جس کی دلیل اقرب الحق ہو اور اس کا دل اسے مطمئن ہو تو اس کو وہ اختیار کرے. اس میں اخلاص کی اساس بھی بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ اخلاص کی توفیق دے دے اور کتاب و سنت کی مطابقت کی توفیق دے دے. جو شیخ عبدالعزیز نفاذ کی جو عبارتیں اور کلام میں نے پیش کیا ہے یہ الاکفار و تشہیر ضوابط و محاذیر, یہ تعلیف عبداللہ بن محمد الجوعی کی, اور اس کی مراجعت کی ہے شیخ عبداللہ بن عبد الرحمن الجبرین, شیخ عبداللہ الجبرین جو معروف عالم ہیں انہوں نے اس مراجعت کی. اس کتاب کے آخر میں شیخ ابن باز کا کلام نقل کیا ہے, یہ صفحہ نمبر 97 سے لے کر تقریباً صفحہ نمبر 105 تک غالباً یہ کلام ہے سارا. تو اس میں آپ کو یہ مل جائے گا سارا کلام. وطش ضوابط و محاذیر یہ ہے شیخ عبداللہ جبرین نے, اور شیخ عبداللہ بن محمد جوعی کی تالیف ہے. اس کے آخر میں یہ شیخ ابن باز کا رسالہ تحریر کیا گیا ہے. میں جو لوگ یہ بات کرتے ہیں وہ بھی غلو کا شکار ہیں, اور اس طرح کا محاکمہ کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے. خاص طور پہ یہ جو ناشئین یا نوجوان ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے پھرے کہ فلاں کو ہم ترجیح دیں گے, فلاں کو ترجیح نہیں دیں گے, تو یہ ان کا کام نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو علماء عرب ہیں, شیخ ابن باز رحمہ اللہ, شیخ البانی رحمہ اللہ, شیخ ابن تیمین رحمہ اللہ, یہ اس امت کے اس دور کے اعیان میں سے, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ غلطی سے پاک کوئی نہیں, غلطی ہر ایک سے ہو سکتی, معصوم کوئی نہیں, صرف انبیاء معصوم ہیں. تو جس کی جو غلطی ہے وہ غلطی ہے, اور جو انہوں نے کام کیا, جو ان کی چھوٹ ہے, ان کا اعتراف کرنا چاہیے. اب یہ کہنا کہ ہم علماء پاکستان ہندوستان کو علماء عرب پر ترجیح دیتے ہیں, یہ کلام غلط ہے اور یہ بات بلا دلیل ہے. بلکہ ہمیں علم کی تعظیم کرنی, جو علم اللہ نے ان کو دیا کتاب و سنت کا, اور جو علمی بات کسی سے مل جائے اور جو فائدہ کسی سے حاصل ہو جائے اس پر وہ قابل شکر ہے. تو نہ تو مکمل صحت کا سرٹیفکیٹ علماء عرب کو حاصل ہے اور نہ علماء پاکستان ہندوستان کو, بلکہ المجتہد یفتی و یصیب, غلطی بھی ہو سکتی ہے, درست بھی ہو سکتی ہے. درست اجتہاد ہوگا تو دو اجر ملیں گے اور غلط ہوگا تو ایک اجر ملے گا. یہ لوگ قابل امت کے مجتہدین میں سے, محدثین میں سے ہیں, اور سب قابل تعظیم. تو کسی کو کسی پر ترجیح دینا یہ قول بلا دلیل ہے، بلکہ چاہیے کہ ان کے علم سے استفادہ کریں. علماء ہندوستان و پاکستان، علماء عرب کا مداح ہے اور ان کا شکرگزار ہے اور ان کے علم سے استفادہ کرتے ہیں، ان کی کتابوں کے ترجمے ہوتے ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتابوں کے ترجمے یہاں پر ہو رہے ہیں، ان کی صحیح و ترغیب و ترہیب اور سلسلہ احادیث صحیحہ تراجم ہو رہے ہیں. لیکن جہاں کسی تصحیح و تحسین میں کوئی ان سے اختلاف ہے، اور کوئی اگر یہ سمجھا جاتا ہے کہ فلاں چیز میں یا فلاں نقل میں ان سے غلطی ہوئی، اس کا بیان ہوتا ہے دلیل کے ساتھ، لیکن یہ چیز ان کی شان میں کمی کا باعث نہیں ہے، بلکہ یہ وہ علمی اختلاف ہے جو علماء کے مابین ہوتا ہے اور چلا آ رہا ہے صحابہ سے لے کر اب تک. تو ہم ایسا محاکمہ کریں جس میں عدل اطلاق کہہ دیں فلاں فلاں سے بہتر ہے، ہم فلاں فلاں سے ترجیح دیتے ہیں، یہ غلط ہے. ہر ایک علم سے استفادہ کریں. ہندوستان پاکستان کے علماء عرب علماء سے استفادہ کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں. اس وقت بے شمار پاکستان کے جو وہاں کی جامعات میں زیر تعلیم ہیں ان علماء سے استفادہ کرتے ہیں. ہم نے خود اللہ کے فضل و کرم سے علماء کے سامنے ایک وقت گزارا، ان سے استفادہ کیا. تو علم کی اپنی شان ہے، اس تعلق سے استفادہ کرنا چاہیے اور ایسے محاکمے میں نہیں پڑنا چاہیے. یہ وقت کا ضیاع ہے. اور بعض اوقات ایک ایسا قول بندہ کہہ جاتا ہے جس کا اس کو علم نہیں ہوتا اور کوئی دلیل نہیں ہوتی، اس سے گریز کرنا چاہیے. جی پھر امیر یاد دہانی کرا دیجیے.